والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن روکے رکھیں انتظار کریں، بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، ثلاثۃ قروء تین حیض، قروء کا لفظ جو ہے قاف رے حمزہ سے ہے، اس کا روٹ کر ان جمع کرنا، قرآن بھی اسی سے ہے کیونکہ اس میں بھی بہت سے علوم جمع ہے، یا حروف و کلمات کا جمع ہونا. حیض اور طہر دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی لغت اضداد میں سے ہے. زن کا معنی کس میں استعمال ہوتا ہے؟ گمان اور یقین دونوں کے لیے. شراء کا معنی خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے. اسی طرح قروء کا لفظ بھی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. طہر کے لیے اگر استعمال ہو تو جمع قروء ہوتی ہے، حیض کے لیے استعمال ہو تو قرءٌ کی جمع اقراء ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعث ثلاث ایام اقرائک، نماز چھوڑ دو اپنے حیض کے دنوں. اب آپ دیکھیے کہ ایک کہتا ہے اس سے مراد طہر، ایک کہتا ہے اس سے مراد حیض. اب اس بنا پہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک امام نے فتویٰ دے دیا کہ حیض شروع ہوتے ہی عدت ختم، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں گنجائش ہے ابھی تین چار دن کے بعد جب یہ پاک ہوگی تب عدت ختم ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جہاں گنجائش نکلتی ہو وہاں بہت تنزلی سے کام نہیں لینا چاہیے. ولا يحل لهن، اور ان کے لیے حلال نہیں. کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے. کون سی عورتوں کے لیے؟ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے. کیا حلال نہیں؟ ان یکتمن، کہ وہ چھپائے رکھے، وہ چھپا کے رکھے. یکتمن کا روٹ کیا ہے؟ کاف تے میم، یکتمون تکتمون، کہ وہ چھپا کے رکھے. ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں. یعنی عدت کی ایک حکمت بھی یہی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو پریگننسی ظاہر ہو جائے، کیونکہ اگر عورت اس کو چھپائے رکھتی ہے جو اس کے پیٹ میں ہے، اور پھر اس موقع پہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بچہ دوسرے شوہر سے منسوب ہو جائے جبکہ وہ اس کا نہیں تھا. تب آگے وراثت میں اور نکاح میں اور کن چیزوں میں کتنی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ حرام حلال کے مسائل نکاح میں اسی سے شروع ہوتے ہیں نا. اگر بچہ کسی کا ہے تو دوسرے کے لیے احکامات مختلف ہیں، وہ اس کے وراثت میں شریک نہیں ہو سکتا. اس لیے عورت پہ بہت بڑی ریسپانسیبلٹی آتی ہے کہ ایسے معاملے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھے. ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ ان کے رحم میں جو اللہ نے تخلیق کیا ہے یعنی جنین، اس کو وہ چھپا کے رکھیں، یعنی بتائیں نہ، ڈسکلوز نہ کریں. ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. کتنی سخت بات ہے، یعنی جس کو خدا کا خوف ہے، جس کے دل میں آخرت کے حساب کی جواب دہی کا احساس ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی. یہ معاملہ یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ایک بچے کی اصلیت یا اس کا نسب بدل جائے گا، اس بچے پہ بھی ظلم، جس کی وراثت میں وہ شریک ہوگا اس پہ بھی ظلم، پھر اس کے نکاح کا آئندہ مسئلہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہے کسی ایسی لڑکی سے جو اس کی محرم بنتی ہو. تو اس سے کئی قسم کے بگاڑ آتے ہیں نا. تو کی کہاں ہے؟ عورت کے پاس ہے. عورت مت چھپائے. وبعولتہن، اور ان کے شوہر. کن کے شوہر؟ طلاق یافتہ عورتوں کے شوہر. بعولۃ بعلۃن کی جمع. احق، زیادہ حقدار ہے. کس بات کے؟ بردہن، ان کو واپس لانے کے. یعنی جنہوں نے طلاق دی، اگر طلاق کی عدت کے دوران واپس لانا چاہے تو لا سکتے ہیں. فی ذالک، اس میں، یعنی کس میں؟ اس عدت کے دوران. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا. اگر شرافت سے پھر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو واپس بھی لا سکتے ہیں. اور رجوع میں ولی کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. ہمارے یہاں ایک بات خرابی ہے کہ اگر کسی عورت ایک دفعہ طلاق ہو جائے اور پھر شوہر توبہ بھی کرے اور معافی بھی مانگے اور واپس بیوی کو لانا چاہے اور بیوی واپس بھی جانا چاہے لیکن باقی سارے خاندان والے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تمہاری اتنی بے عزتی ہے کہ تم واپس جاؤ گی, واپس نہیں جا سکتے. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو واپس لے جائیں, اگر تنگ کرنا مقصود نہ ہو. لیکن اگر تنگ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو پھر اجازت نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. یعنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں. وَلَهُنَّ, اور ان کے لیے ہیں. کیا ہے؟ حقوق ہے. کیسے؟ مثل, اسی طرح. الذی علیہن, جیسے ان کے ذمہ داریاں ہیں. بالمعروف, بھلے طریقے سے. یعنی حقوق اور فرائض کے معاملے میں دونوں میں کیا ہے؟ برابری ہے. ہاں, وللرجال علیہن درجہ, اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ. ایک کہاں سے آ گیا؟ کہاں لکھا ہوا ایک؟ درجتن نکرہ ہے. مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ مرد جسمانی اعتبار سے اوی ہوتے ہیں, عورت کو پروٹیکشن دیتے ہیں, مہر دیتے ہیں, نام نفقہ دیتے ہیں, اس کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. اس لیے طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں رکھا گیا. طلاق کی بات ہو رہی ہے نا, اس لیے ایک درجہ جو ہو رہا ہے یہ کس معاملے میں ہے؟ یہ عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی, مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. زبردست ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی شخص اپنی کسی فطری طاقت کی وجہ سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے کہ وہ بیوی کو کمزور سمجھ کر اس پہ ظلم و زیادتی کرے کہ مجھے اللہ نے جسمانی طور پر مضبوط بنایا اس لیے میں جیسے چاہوں تمہارے ساتھ معاملہ کروں, یا چونکہ میں تمہیں کما کر لا کے دیتا ہوں, کھلاتا ہوں پلاتا ہوں, اس لیے جو چاہوں کروں. اس کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھو, اللہ تم پر قوت رکھتا ہے, وہ زبردست ہے, غالب ہے, اقتدار رکھنے والا ہے. اور دوسری طرف حکیم, حکمت والا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا, اس نے ایسا کیوں کیا کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا, سپیریورٹی دی, کیونکہ اس نے خود بنایا ہے دونوں کو. اس کو معلوم ہے کہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کس کو کس پر درجہ دینا تھا. اب دو صورتیں تھیں, ایک تو یہ کہ ایک کو ایک سٹیپ اوپر رکھا اور ایک کو ایک سٹیپ نیچے, اور دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ دونوں کو مکمل طور پر ایک دوسرے کے برابر کر دیا جاتا. تو جب دو چیزیں اکولی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں تو پھر اپوزیشن ہی ہوتی, پھر ٹکراؤ ہوتا ہے, پھر فساد ہوتا ہے. تو جیسے یہ انگلیاں ہیں, اگر ساری برابر بنا دی جاتی تو ہم سامنا کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی انگلی کی اہمیت کم ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ انگوٹھا سب سے کم ہے, سب زیادہ کسی کا ہی کام ہوتا ہے, اس کا کتنا بڑا رول ہے. اگر آپ دیکھیں کہ صرف ایک یہ چھوٹی انگلی جس کا آپ, یہ تو چھوٹی ہے, اگر صرف اسی کو نکال دیں اپنے ہاتھ سے تو آپ دیکھیں گے کتنے ادھورے ہو جائیں گے آپ. اصل عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, بڑائی چھٹائی تو وہاں ہے. اور یہ درجہ صرف خاندانی معاملات میں ہے, عام معاملات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, خاندانی زندگی میں اس درجے کی بات ہو رہی ہے. نیکی میں, تقویٰ میں ایک عورت مردوں سے کہیں آگے ہو سکتی, علم میں آگے ہو سکتی, کئی اور قابلیتوں میں آگے ہو سکتی, لیکن گھریلو زندگی میں عورت کو مرد کے تابع بنایا گیا ہے. مرد کو کمانے کی ذمہ داری دی گئی, بیوی کا بوجھ اٹھانے کو کہا گیا ہے تاکہ بیوی اس بوجھ سے آزاد ہو کر بچوں کی تخلیق، پیدائش، پرورش کا کام آسانی سے کر سکے۔ اس میں کوئی بڑائی اور کوئی خوبی نہیں کہ کوئی عورت مردوں والے کام کرے یا اس میں اپنی بڑائی سمجھے۔ یہ غیر فطری طریقہ ہے، اپنی فطرت کے خلاف جانا، اپنے کو ہی نقصان پہنچانا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرنا ہے۔ وہ بوجھ اٹھانا جو اللہ نے آپ پہ نہیں ڈالا، یہ آپ کے اپنے ہی لیے اچھا نہیں۔ چلیے ان آیات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ۔ مشرکات کون ہوتی ہیں؟ بت پرست عورتیں، ٹھیک ہے۔ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کیا مراد ہے اس سے؟ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَّةٌ، أَمَّةٌ لونڈی، لونڈی کون ہوتی ہے؟ لونڈی کس کو کہتے ہیں؟ غلام عورت، خواہ وہ خریدی ہوئی ہو یا پھر جنگ سے مال غنیمت میں ہاتھ آئی ہو یا وراثت میں ملی ہو۔ بلو آ جبتکم سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بلو آ جبتکم، خواہ تم کو پسند آئے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ شادی کا معیار صرف پسند نہیں۔ اور اسی طرح ماں باپ کو کیا حکم دیا گیا؟ ولا تنکحوا المشرکین، مشرک مردوں سے شادی نہ کر کے دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، ہاں تم کو اچھا لگے، تم کو بھائے، تم کو پسند آئے۔ یہاں میں تھوڑا سا پسند کی شادی پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے شادی کے لیے کیا معیار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ عورت سے چار وجہوں سے شادی کی جاتی، یعنی جب رشتہ تلاش کیا جاتا ہے چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مال، حسب، حسن، دین۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ تم دیندار سے شادی کرو۔ تو رشتے کی تلاش میں شادی کے لیے سب سے پہلی خوبی جو کسی انسان کے اندر دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کا خوف کتنا ہے، وہ خدا کا حق کتنا دیتا ہے، پھر بندوں کے حق کتنے دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ جو انسان خدا سے نہیں ڈرتا، جو انسان بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ کہ وہ آپ کا حق بھی نہیں دے گا۔ مثلاً ایک عورت کے اندر بھی خدا خوفی دیکھو، ایک مرد کے اندر بھی، کیونکہ اگلی آیت میں وَلَا عَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، یعنی پسند ہی سب کچھ نہیں۔ آپ نے بعض وقت دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے پہلے بھی شادی کی ہوتی، پھر وہ کسی اور لڑکی کو پھانس لیتا ہے، پہلی بیوی کو وہ بھلا دیتا ہے، اپنے بچوں سے غافل ہے، اپنی بیوی سے غافل ہے، ان کے کسی حق کی پرواہ نہیں ہے۔ اب ایسا شخص جو کھلم کھلا دوسروں کے حق پامال کر رہا ہے، اگر کوئی دوسری لڑکی صرف پسند کی وجہ سے اس سے شادی کرنے جا رہی ہے، تو کیا وہ کل کو اس کا حق برباد نہیں کرے گا؟ جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں اور وہ ایک عورت کا حق برباد کر رہا ہے، کیا وہ دوسری عورت کا نہیں کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی شادیاں جو ہیں وہ خاندان نہیں بننے دیتی، اور جب تک خاندان نہیں بنتا اس وقت تک نکاح عزت اور سکون کا سبب نہیں بنتا۔ تو اس میں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ان آیات میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ شادی کے موقع پر محض پسند کو نہ دیکھو، بلکہ کیا دیکھو؟ دین کو دیکھو، اس شخص کی خدا خوفی کو دیکھو، کسی کے صرف خوبصورت الفاظ پہ مت مر مٹو، کسی کی ظاہریت کو مت دیکھو، کسی کی دولت پہ مت نظر رکھو، یہ دیکھو اس کے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے، تبھی وہ تمہارے حقوق ادا کرے گا، تبھی وہ تمہارے ساتھ انصاف کر سکے گا۔ اور خاص طور پر نان مسلم کے ساتھ شادی کرنا، اس کی ریزن کیا بتائی گئی؟ کیوں نہ کرو؟ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ وہ تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ساؤتھ افریقہ میں ایک ادارہ ہے، اسلامک پروپیگیشن سینٹر، ان کی طرف سے ایک میل آئی تھی، اس کا ترجمہ ہے، ایک خاتون نے شاید ان کو لکھا یا وہاں پر ہوں گی، یہ لکھتے ہیں کہ آج کل کثرت سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جہاں پر مسلمان مائنورٹیز ہیں وہاں یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے، کہ مسلمان لڑکیاں ہندو سے، سکھوں سے، نان مسلم سے شادی کر لیتی ہیں، یا ایون کرسچن سے، کیونکہ مسلمان عورت کی شادی نہ مشرق سے ہوتی ہے اور نہ ہی اہل کتاب مرد سے. تو یہ کہتی ہے کہ آج کل کثرت سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں. میں بھی انہی چند لڑکیوں میں سے ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ہر وہ لڑکی جو ایسی سوچ رکھتی ہے کہ اگر کسی کی طرف دل مائل ہو تو دین سے کیا فرق پڑتا ہے، اس قسم کی شادی کے مضر اثرات پر ضرور غور کرے گی. میرا بھی خیال تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ جانتی ہوں، زیادہ پڑھی لکھی ہوں، کیونکہ عموماً لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے ہمارے ماں باپ تو بہت بیکورڈ ہیں، پاگل ہیں، اور اس وجہ سے میں نے اپنی پسند سے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی. میرا خیال تھا کہ زندگی بہت خوبصورت ہوگی، لیکن حقیقت اس کی بالکل برعکس نکلی. میرے شوہر میں طہارت اور پاکیزگی کا کوئی تصور نہ تھا، اور اس کے شراب پینے کی وجہ سے بسا اوقات رات کو بستر پہ قید کر دیتا جو مجھے ہی صاف کرنی پڑتی. میرے دین کی تصدیق اور بے حرمتی کرنے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی، یعنی ہر وقت خدا کو، رسول کو، دین کو، مسلمانوں کو برا بھلا کہتا رہتا. جب اولاد ہوئی تو ان کے ناموں اور مذہب کے اوپر شدید جھگڑا پڑ گیا کہ نام کیا رکھے جائیں گے، ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنی طرف کھینچے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ بچے نہایت کشمکش کا شکار ہو گئے، اور بچوں کو سمجھ ہی نہ آتا تھا کہ وہ کیا ہے، مسلمان ہے یا کچھ اور. مسلم لڑکیوں سے بڑی التجا ہے کہ ان بھیروکیوں کے چنگل میں نہ پھنسے، کیونکہ نرم اور دل فریب گفتگو صرف شکار پھانسنے کی حد تک ہوتی. شادی کے بعد وہ بیوی کو بیوی نہیں سمجھتے، اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسرے شکار کی تلاش میں جا پڑتے ہیں. میری زندگی اب ختم ہو چکی ہے، اور میرا مقصد اب صرف اپنے بچوں کی صحیح طور پر پرورش کرنا ہے، انہیں اپنے دین کی خوبصورتی سے آگاہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم مردوں سے شادی کرنے سے روکا ہے تو اس میں بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. اللہ ہماری بربادی نہیں چاہتا. میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ لڑکیوں کو اپنے دین سے آگاہ کریں. اگر میری کہانی سن کر ایک لڑکی بھی بچ گئی تو میں سمجھوں گی کہ میری ناقابل بیان اذیت رائے گاہ نہیں گئی، یعنی اس راستے میں میں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ دوسروں کے کام آئی ہیں. اور ایسی کہانی اگر نہ بھی ہو تب بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے نا، تو وہ نان مسلم مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو آہستہ آہستہ اسی کے دین کی طرف مائل ہونے لگتی ہے. اور اگر عورت شادی کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دے تو پھر نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرو، ایسی پسند کو ایک طرف رکھو، اور اس کے بدلے میں کیا ہے، تمہارے لیے جنت ہے. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت. کیونکہ انسان شادی کے بعد لازمی طور پر اپنے شوہر کے دین سے، طریقوں سے، خیالات سے متاثر ہوتا ہے، اور اسی طرح بسا اوقات مرد بھی بیوی کے خیالات اور ان طریقوں سے متاثر ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدے میں چیز آتی ہے، وہ یہی ہے کہ عورتیں زیادہ انفلوئنس ہوتی ہیں مردوں کی نسبت. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، کون سی آیات؟ یعنی ایسے احکامات، یعنی حقائق جو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق جو ہمیں احکامات دیتے ہیں وہ سب جانتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. اذیت کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ اذیت کے کیا معنی؟ تکلیف، گندگی، بیماری. تکلیف تو سب جانتے ہیں، پھر اسی طرح بیماری، یعنی اس حالت میں انسان بیماری کے زیادہ قریب ہے بنسبت صحت کے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ آئندہ آنے والی سے طلاق اور عدت وغیرہ کے مسائل ہیں. تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ چونکہ بیماری کی کیفیت ہے، اس لیے اس حالت میں مثلا طلاق نہ دو، اس حالت میں عورت سے جسمانی قربت نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی طرف سے وہ رسپانس سے سکون نہ ملے اور پھر تمہارے درمیان ایک کلیش شروع ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایسے حکم دیے ہیں وہ انسان ہی کے فائدے کے لیے. فاتذ لوگ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کہ اس سے الگ ہو جائے، یعنی اس کو کسی ڈربے میں بند کر دو اور لاک اپ میں ڈال دو، یا خود گھر سے نکل جاؤ گے، یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ یہود ایسا ہی کیا کرتے تھے، کہ وہ اس معاملے میں اس حد کو بڑھے ہوئے تھے کہ ان دنوں میں عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے، اس کو چھوتے نہیں تھے، اگر وہ کسی چیز کو چھو جاتی تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی. جیسے کچھ کچھ اطراف ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ بعض لوگ پیریڈس کے بعد پورا پورا گھر دھوتے ہیں، بستر دھوتے ہیں، رضائیاں دھوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دھوتے ہیں، جانماز کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ ناپاک ہو جائے گی، تسبیح کو ہاتھ نہیں لگاتے. یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، جس چیز سے روکا گیا ہے وہ میں نے آپ کو چار پانچ چیزیں بتا دی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اس کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے زبانی تلاوت کا مطلب قرآن کا وہ حصہ جو زبانی یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا ہاتھ لگائے بغیر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تعلیم کے لیے ہاتھ لگائے بغیر دیکھ کر جیسے آپ سبق پڑھتے ہیں لفظ لفظ کر کے یا سناتے ہیں اس کی اجازت ہے، اور زبانی جو کچھ آپ کے دل میں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو اگر آپ زبان سے دہرا لیتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں بھی حرج نہیں، اس کی علماء نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. ولا تقربوهن کا کیا مطلب ہے؟ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے مراد جسمانی تعلق ہے. جسمانی تعلق میں بھی صرف انٹرکورس منع ہے، باقی بیوی کو ہاتھ لگانا چھونا ٹچ کرنا یہ منع نہیں ہے. فإذا تطهرن کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ غسل کر لیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے. یطهرن کا مطلب ہے خون آنا بند ہو جائے، اور تطہر کا مطلب کیا ہے؟ کہ غسل بھی کر لے. تو اب اس میں بھی دو رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ غسل کرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ جسمانی قربت اختیار کی جا سکتی ہے، اور بعض کے خیال میں جب تک وہ نہا نہ لے اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ بھول گئے یا کسی وجہ سے ایسا کر بیٹھے تو اس کے لیے صدقہ کرنے کا حکم ہے. فأتوهن من حيث أمركم الله، یہ امر کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا حکم کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس سے مراد کون سا حکم ہے؟ فطرت کا حکم ہے. یہاں توبہ کرنے والوں کی بات کیوں کہی گئی؟ یعنی اگر کوئی اس معاملے میں زیادتی کر چکا ہے عورت پر یا کسی نے ایسی غلطی کی ہے تو وہ کیا کر لے؟ توبہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا گناہ ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور نجاست کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں. اچھا، عورت کو کھیتی سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی قدر و قیمت بتانے کے لیے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے لیے آگے بھیجو. کیا بھیجو؟ اولاد. اور پھر اولاد کی اچھی تربیت کر کے آخرت کی فکر کرو، آخرت میں اپنے لیے کوئی ثواب کا سامان بھیجو. ما قدموا وآثارهم، جو سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، وہ بھی اسی لیے ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا انکم ملاقو، جان لو تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. کیوں؟ یہ تقوی کا حکم بیچ میں کیوں آیا؟ اور اللہ کی ملاقات کیوں یاد کرائی گئی؟ جب تک خدا کا خوف نہ ہو اس وقت تک انسان ازدواجی زندگی میں درست نہیں رہ سکتا، شوہر اور بیوی کے تعلقات صحیح نہیں رہ سکتے جب تک خدا کا خوف نہ ہو، ورنہ ایک دوسرے پہ زیادتی کسی نہ کسی طرح کرتا ہی رہے گا. بشر المومنین، مومنوں کے لیے کیا بشارت ہے؟ کہ اللہ نے یہ تعلق جائز قرار دے کے تمہارے لیے سکون اور خوشی کا سامان اس میں رکھا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ حرام کر دیتے تعلق یا ریسٹرکٹ کر دیتے، انا کی بجائے صرف اوقات مقرر کر دیتے، کتنی مشکل ہو جاتی. ولا تجعل اللہ عرضۃ لایمانک، عرضۃ کا کیا مطلب ہے؟ آڑ. یعنی اللہ کا نام لے کر نیکی سے مت رکو، اللہ کا نام لے کر تو نیکی کرو نہ کہ نیکی سے رکو. اللہ قسم کون سی ہوتی ہے؟ جو ایسے ہی عادتاً تکیہ کلام کے طور پر منہ سے نکل جائے، جس کے پیچھے کوئی سوچ نہ ہو. اور دوسری قسم کون سی ہوتی ہے؟ جھوٹی قسم کا کیا نام ہے؟ غموس. غین میم واو سین، غموس. اور ایک تیسری قسم کون سی ہے؟ بما کسبت قلوبکم، پکی قسم جو کھائی جاتی سوچ سمجھ کے ارادتاً. للذین یؤلون من نسائهم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں. ایلا کس کو کہتے ہیں؟ بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھانا، یہ ایلا ہوتا ہے. ان کے لیے کیا مدت ہے؟ چار مہینے. اگر چار مہینے سے پہلے تعلق قائم کر لیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر چار مہینے گزر گئے تو پھر طلاق دینی ہوگی. بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ خود بخود ختم ہو جائے گا معاملہ. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو پھر بھی طلاق عدالت سے لینی پڑے گی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ کب دینی چاہیے؟ طہر میں. عدت کتنی ہے اس کی؟ تین حیض. اور پھر اس مدت میں عورت کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ کہ جو اس کے رحم میں ہے وہ واضح کر دے. اور اس مدت میں شوہر کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. مدت گزر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے. اور طلاق ہو بھی جائے تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اسی شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اور کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں پھر عورت کی رضامندی ہوگی. اور وہی نکاح کے جو عناصر بتایا میں نے, کس سے ارکان بتائے نکاح کے؟ چار. کون کون سے؟ ولی, گواہ, ایجاب و قبول اور مہر. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اچھی طرح. آپ کو اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے. اور یہ جو عدت ہے نا 3 مہینے کی, یہ تو ان عورتوں کے لیے جن کو پیریڈز ہو, جو بوڑھی ہو, جن کو نہیں ہو رہے, یا بچیاں ہوں, ان کی عدت تو 3 مہینے ہے. کون سے مہینے؟ اسلامی مہینے. اور جو پریگنٹ عورت ہے اس کی عدت کب تک ہوتی ہے؟ وضع حمل تک, جب تک بچہ پیدا نہ ہو, چاہے 6 مہینے ہو یا 8 مہینے ہو. ٹھیک ہے. اگر شوہر نے طلاق نہ دی ہو اور سپریشن 4 مہینے سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح کیا باقی رہے گا؟ بعض فقہا کہتے ہیں نکاح باقی نہیں رہے گا اگر اس نے قسم بھی کھا لی ہے تو وہ قسم طلاق کے برابر شمار ہوگی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, پھر طلاق باقاعدہ طور پر لینی ہوگی, عدالت دے گی اس کو طلاق. طلاق کا جو طریقہ بتایا, اگر اس کے علاوہ دی جائے تو کیا طلاق نہیں؟ نہیں, وہ بھی طلاق ہے. کیا اور اس شخص سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, نکاح تو نہیں ٹوٹتا, لیکن ظاہر ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے, یہ جو چیز ناپسند ہے وہ گناہ میں شامل ہوگی. اور غیر فطری طریقہ ہے نا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اگر پیریڈ دیر سے آئے اور 3 مہینے زیادہ وقت ہو جائے تو ہو جائے, کیا ہو سکتا ہے؟ حکم تو یہی ہے نا. قسم کے کفارے کے جو 3-4 آپشن ہیں ان میں سے کوئی ایک ادا کر سکتے ہیں, مثلا 3 دن کے روزے, جبکہ کچھ پیسے پاس ہیں جس سے 10 لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہو, اس کے باوجود روزے رکھ لیے جائیں. ٹھیک ہے, ایسا کر سکتے ہیں, لیکن ایک ہی آپشن ان میں سے لینا ہوگا, جو بھی لینا چاہے. سوال ہے, اگر کوئی عورت بیوی ہونے کا حق ادا نہ کرے 2 سال تک, تو کیا ایسی عورت کا نکاح قائم رہے گا؟ وہ کیوں نہ کرے گی؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ اگر آپس کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. بعض شوہر کئی کئی سال کے لیے باہر چلے جاتے ہیں کمائی کرنے کے لیے, تو اس سے نکاح تھوڑی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھا رکھی ہے یا کچھ اور ایسی بات ہے تو اسے دیکھا جائے گا. کیا خاوند ایسی صورت میں عورت کو سمجھائے اور وہ نہ سمجھے تو خاوند دوسری شادی کر لے اور دوسری بھی گھر لے آئے, تو ایسے خاوند تو گناہ تو نہ ہوتا؟ وہ ویسے بھی گناہ نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.